مطلب یہ ہوگا کہ علم قرآن بھی علم دنیا ہو سکتا ہے. رب تعلی القرآن والقرآن من الارض. کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ جس کو قرآن لعنت بھیجتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حفظ قرآن کرتا ہے سکے بہار آزادی کے لیے مثال کے طور پر, یعنی سونے کے سکے حاصل کرنے کے لیے, انعامات حاصل کرنے کے لیے, تاکہ لوگ اس کی واہ واہ کرے, تاکہ لوگ اس کی جے جےکاری کرے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں, اس لیے قرآن حفظ کر رہا ہے, تو وہ علم دین نہیں ہے. قرآن کی تعلیم پھر علم دین میں شمار نہیں ہوگی بلکہ وہ علم دنیا میں شمار ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے تاکہ دنیا حاصل کرے, تاکہ سونے کے سکے حاصل کرے. وہ بہترین قرآن سیکھ رہا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں, لوگ قرآن کی طرف نہ متوجہ ہوں بلکہ میری طرف متوجہ ہوں کہ یہ لڑکا کتنی اچھی قرآن کر رہا ہے, یہ لڑکا کتنی اچھی تجوید سے پڑھ رہا ہے, یہ لڑکا کتنا بہترین حافظ قرآن ہے. اب ذہن قرآن سے ہٹ کر اس لڑکے کی طرف متوجہ ہو گیا, تو گویا وہ لڑکا یا وہ طالب علم اپنے آپ کو بت بنا رہا ہے, یعنی اپنی طرف لوگوں کو جھکا رہا ہے, خدا کی طرف نہیں لے جا رہا ہے. تو جو شخص خدا کی طرف متوجہ نہ کرے بلکہ خود اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرے, گویا وہ علم جو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے, شہرت کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے, تمغے کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے, وہ علم علم دنیا ہے. چاہے وہ فقہ علم کیوں نہ ہو, چاہے علم حدیث کیوں نہ ہو, علم قرآن کیوں نہ ہو, علم تفسیر کیوں نہ ہو, اگر اس کا ہدف لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کروانا نہ ہو بلکہ اپنی ذات کی طرف متوجہ کرانا ہو, وہ علم قرآن نہیں ہے, وہ علم آخرت نہیں ہے, اس سے خدا راضی نہیں ہے. جس علم سے خدا نہ ملے وہ علم آخرت نہیں ہے, وہ علم دین نہیں ہے. جس علم کے حاصل کرنے سے دین حاصل نہ ہو وہ علم دین نہیں ہے, اور وہ علم کے جس کے حاصل کرنے سے دنیا حاصل ہوتی ہو وہ علم دنیا ہے. اب اگر دین حاصل ہوتا ہو کسی علم سے, اگر وہ سائنس ہی کیوں نہ ہو, وہ سائنس کا علم کیوں نہ ہو, وہ پتوں پر تحقیق کیوں نہ ہو, وہ زمین اور آسمان اور ستاروں پر ریسرچ کیوں نہ ہو, وہ علم آخرت بنتا ہے. کیوں؟ اگر اس کا اصول معرفت الہی ہو. یہ جغرافیائی علم یہ علم آخرت بن سکتا ہے, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی انسان کو خدا تک لے جا سکتی ہے. اگر یہ خدا تک لے جا سکے اور معرفت الہی میں اضافہ کا سبب بن سکے تو پھر وہ علم آخرت ہوگا, وہ علم دنیا نہیں ہے, علم آخرت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد کائنات اور راز حیات کو سمجھنا ہے, راز کائنات کو سمجھنا ہے, خلق خدا میں تحقیق کرنا ہے. لا تفکروا فی ذات اللہ بل تفکروا فی آلاء اللہ, ارشاد ہوا معصوم کا کہ اللہ کی ذات پہ تحقیق مت کرو بلکہ اگر تحقیق کرنا ہے تو اللہ کی مخلوقات پر تحقیق کرو. خلق خدا میں تحقیق کرو, زمین و آسمان میں غور و فکر کرو. قرآن دعوت نہیں دے رہا ہے. کیا تم گردش لیل و نہار پہ فکر نہیں کرتے؟ اب جو تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے عزیزان گرامی, قرآن ایک نہیں ہے, قرآن دو ہے. ایک کتاب لکھی گئی تھی, اس کا عنوان تھا دو قرآن. جب یہ دو قرآن چھپ کے باہر آئی تو صرف ٹائٹل کو دیکھ کر لوگوں نے شور مچا دیا, کہا دو قرآن کیسے ہو سکتے. جب پڑھا تو معلوم ہوا کہ دو قرآن میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن دو ہو گئے بلکہ کہا کہ قرآن دو ہے, ایک قرآن تدوین ہے اور ایک قرآن تکوین ہے. قرآن تدوین یہی ہے, یہ دو نہیں ہے, یہ کلام اللہ ایک ہے, لیکن یہ کائنات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی آیتیں اس میں بکھری ہوئی ہیں, پھیلی ہوئی اللہ کی آیتیں ہیں. یعنی یہ زمین آیت پروردگار ہے, یہ آسمان آیت پروردگار ہے، یہ ستارے اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ چاند اللہ کی نشانی ہے، یہ چاند آیت خدا ہے۔ جب یہ آیتیں مل جاتی ہیں تو قرآن بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں قرآن تکوین۔ قرآن تکوین یعنی ہم یعنی زندہ قرآن۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب سورے ہیں، اس میں آیتیں ہیں، ذرہ ذرہ آیت پروردگار ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی آیت ہے۔ یہ ساری آیتیں کیا ہیں؟ علائم ہیں، نشانیاں ہیں، کس کی طرف لے جا رہی ہیں؟ اپنی ذات کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہر ذرہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور ہر وہ ذرہ جو اللہ کی طرف اشارہ کرے اسے آیت کہتے ہیں، اور یہ ساری آیتیں مل جاتی ہیں تو قرآن بن جاتا ہے۔ تو یہ پوری کائنات زندہ آیتوں کا مجموعہ ہے، اس پورے مجموعے کا نام قرآن تکوین ہے۔ یہ اللہ کی زندہ آیتیں ہیں جو قلم قدرت سے لکھی گئی ہیں۔ ہر وجود کلمۃ اللہ ہے، صرف عیسیٰ کلمۃ اللہ نہیں ہے بلکہ ہر وجود کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں۔ اس میں کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ کوئی ولی خدا ہے اور کوئی ولی اعظم ہے، کوئی اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ سید العارفین امیر المومنین علی بن ابی طالب کو آیت کبرا کہا گیا ہے۔ تو عزیزان کرام، علم وہ ارزش کا نام ہے جس سے بڑی کوئی ارزش نہیں ہے۔ دنیا میں ہر چیز کی قیمت کے بارے میں اختلاف رہا ہے کہ کچھ لوگ دولت کی ارزش کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، کچھ اقتدار کی ارزش کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، کچھ لوگ جاہ و حشم کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، کچھ نہیں تسلیم کرتے، کچھ لوگ مقام و منزلت کے قائل ہیں، کچھ لوگ نہیں ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں اختلاف ملے گا کہ یہ چیز قابل ارزش، قابل احترام، قابل وقار ہے یا نہیں ہے، لیکن علم کی ارزش کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ جاہل سے جاہل انسان بھی علم کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے کہ علم قابل اہمیت ہے۔ جاہل سے جاہل انسان سے پوچھو، وہ بھی کہے گا کہ علم قابل ارزش ہے، قیمتی چیز ہے، علم بہت قیمتی چیز ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی ترین شے کا نام علم، اور علم کا حصول سب سے بڑی عبادت ہے۔ روایت میں وارد ہوا ہے، عالم کی صحبت اور علم کے حصول میں وقت کا گزارنا، یہ ہزار سال کی عبادت، ہزار اعتکاف، ہزار حج، ہزار عمرے سے بہتر ہے۔ حصول علم، اسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، یا رسول اللہ، جنازے میں شرکت کرنا بہتر ہے یا عالم کی صحبت بہتر ہے؟ فرمایا کہ اگر کوئی شخص موجود ہے تشییع جنازے کے لیے، غسل و کفن کے لیے اگر کوئی ہے، کوئی غسل دینے والا اگر موجود ہے، کوئی کفن دینے والا اگر موجود ہے، تو پھر تشییع جنازے سے زیادہ بہتر ہے عالم کی صحبت۔ اور علم کا حاصل کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے تشییع جنازہ سے۔ عبادت، مستحب نمازیں سوائے فریضے کی نماز کے، تمام نمازوں سے بہتر ہے حصول علم۔ واجب روزے، واجب حج کے علاوہ ہر مستحب حج سے بہتر ہے حصول علم دین۔ فرائض کے بعد سب سے اہم ترین حصول علم دین سب سے زیادہ ہے، نماز شب سے زیادہ بہتر ہے علم دین کا حصول۔ علم انسان کو روشنی عطا کرتا ہے۔ ناسمجھوں کی عبادت اللہ کو منظور نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ سمجھداری والی عبادت چاہیے، اور وہ علم کے ذریعے سے حاصل۔ عقل اگر پروان چڑھتی ہے تو علم کی وجہ سے۔ العلم مصباح العقل، علم چراغ عقل ہے, نوع عقل ہے. عقل کا چراغ جلتا ہے تو علم کی روشنی سے, علم کی تیز سے, علم کی علم وہ حقیقت کا نام ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ بچہ باپ سے زیادہ استاد کے مشابہ ہوتا ہے, اور شاگرد در حقیقت علمی اولاد ہے, معنوی اولاد کا نام ہے. نسلی اولاد اس قدر استاد سے باپ سے, بیٹا باپ سے زیادہ ہے. ابھی جو میں نے عرض کیا کہ بیٹا باپ سے زیادہ استاد کے مشابہ ہوتا ہے, مطلب یہ ہے کہ باپ معنوی باپ ہے, استاد معنوی باپ, حقیقی باپ. جو اسے علم دیتا ہے, باپ واسطہ بنتا ہے بچے کے دنیا میں آنے, اور استاد وسیلہ بنتا ہے آخرت تک پہنچانے کی اور حقیقی زندگی کے لیے, سچی اور واقعی زندگی کے لیے واسطہ بنتا ہے. جہل ساری بیماریوں کی جڑ ہے اور علم ساری خوبیوں کا مرکز ہے. جہل موت ہے اور علم حیات ہے. جہل تباہی ہے, علم تعمیر ہے, علم زندگی ہے. علم کی فضیلت پر ہزارہا ہزار حدیث ہے, ہزارہا ہزار آیت ہے. وقت ختم ہو چکا ہے, بس ایک دو بات آپ کے سامنے. متوکل عباسی کا دور, ابن مسکوے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے آیا ہے. جو لوگ ارزش علم اور اہمیت علم پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہمارا خود علم سے متعلق ایک رسالہ, ایک کتاب ہے جو فضیلت علم کے متعلق نے روایت کو جمع کیا ہے. اس سلسلے میں آپ کو واضح کریں کہ بہت زیادہ علم کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم کے ارشادات, یہاں تک کہا گیا کہ طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے پر بچھاتا ہے. اصول علم کے لیے جب انسان آگے بڑھتا ہے, گھر سے باہر نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھاتے. متوکل عباسی نے ابن مسکوے کو اپنے بچوں کا استاد مقرر کیا. تو علم کے لیے کوئی قسم کی قید نہیں ہے کہ انہیں نہ پڑھاؤ انہیں نہ پڑھاؤ. ابن مسکوے محب اہل بیت تھا, خانواد نبی, خانواد رسول سے محبت, بے انتہا محبت رکھنے والا, نبی کے گھرانے سے شدت کے ساتھ محبت کرنے والا تھا. ایسے استاد نے متوکل کے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہو گیا, کیونکہ علم میں اس بات کی خیال نہیں ہے کہ کس کو پڑھاؤ کس کو نہ پڑھاؤ, ہر کسی کے لیے علم کے دروازے کھلے پہنچے. متوکل نے ایک دن ابن مسکوے سے پوچھا کہ میرے بیٹے معتزہ اور معیت تیرے نزدیک عزیز ہے, یعنی کہ بیٹے حسن و حسین. تو ابن مسکوے نے فوری جواب دیا کہ حسن و حسین کی بات تو دور ہے, میں ان کے غلام پمبر کو, علی کے غلام پمبر کو تیرے بیٹے معتز اور معیت سے زیادہ عزیز ہوں. یہ کیوں سوال کیا؟ اس لیے کہ متوکل دیکھ رہا تھا کہ اس کے بیٹے اس کے نظریات سے زیادہ استاد کے نظریے کو قبول کرنے لگے, اور بیٹوں کے دلوں میں محبت اہل بیت آ رہی ہے, نبی کے گھرانے سے محبت پیدا ہو رہی ہے. اور نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علم اولادکم حب اہل بیت و تعلیم القرآن, اپنے بچوں کو حب آل محمد کا درس دو اور قرآن کی تعلیم دو. یہ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں ہمارے خانوادے کی ہمارے خاندان کے بچوں کی محبت ڈالو. تو وہ ابن مسکبے وہ کام کر رہے تھے کہ خانوادے اہل بیت خاندان نبی کے بچوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال رہے تھے. تب متوکل کے ہوش اڑ گئے. متوکل نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے تخت و تاج سے بیزار ہو کر خانوادے نبی سے وابستہ ہو جائیں. تو ابن مسکبے سے پوچھا کہ یہ جاننے کے لیے کہ ابن مسکبے کیا نظریہ رکھتا ہے, کیا دولت و اقتدار میں محبت اہل بیت کو دل سے نکال تو نہیں دیا ہے, اور کیا اب بھی وہ زر و جواہر سے وابستہ نہیں ہوا ہے, کیا اب بھی وہ اہل بیت کی محبت دل میں رکھتا ہے یا ہمارے بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو ابن مسکبے نے بتا دیا کہ میں تیرے بچوں کو تعلیم تو دے رہا ہوں مگر خاندان نبی سے میں نے رشتہ نہیں توڑا ہے, خانواد اہل بیت سے آج بھی میرا رشتہ ہے, اور میں علی کے غلام خمبر کو تجھ پر اور تیرے بیٹوں کو سے زیادہ فضیلت کا قائل. تو عزیزان گرامی, علم کا حصول آخری لمحے تک ضروری ہے. نبی کریم فرماتے ہیں من المہد الالمہد, کہ علم حاصل کرو من المہد الالمہد, یعنی لہد سے گہوارے سے لے کر لہد تک علم دین حاصل کرو, ابتدا سے لے کے انتہا. ایک عالم بیمار ہو گئے, ان کی عیادت کے لیے ایک فقیہ آتے ہیں, تو وہ عالم اس فقیہ سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں. بیمار ہیں, بستر پر ہیں, دم توڑ رہے ہیں, فقیہ عیادت کے لیے آئے تو ان سے پوچھا مسئلے دریافت کیے, تو انہوں نے کہا کہ یہ وقت کون سے سوال کا ہے, آپ تو ایسی حالت میں ہیں کہ دم نکل رہا ہے, اس وقت آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں, مسئلہ دریافت کر رہے ہیں, علم تو بچے حاصل کرتے ہیں. جو آدمی مرنے والا ہے, بوڑھا ہو گیا ہے, بستر پہ دم توڑ رہا ہے, وہ مسئلہ دریافت کر رہا ہے, علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے, کیا یہ کون سا موقع ہے؟ تو اس مریض نے جواب دیا کہ جا کر اپنے بھتیجے سے جو امام وقت تھے ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں. یہ کون سا وقت ہے مسئلے دریافت, شریعت جاننے کا یہ کون سا موقع ہے؟ اب تو خیام کر رہے ہیں, جب چھوٹی سی مصیبت آتی ہے تو لوگ تعلیم بھول جاتے ہیں, علم کا حصول بھول جاتے ہیں, شریعت یاد نہیں رہتی, اللہ کا کیا حکم ہے, شریعت کا کیا حکم ہے, دین کیا کہہ رہا ہے, شریعت کیا کہہ رہی ہے, اسلام کیا کہہ رہا ہے. گھر میں ایک میت واقع ہو جاتی ہے تو انسان کو شریعت یاد نہیں رہتی کہ اب نماز کا وقت ہے, روزے کا وقت ہے, شریعت یاد رہتی ہے. کسی کے گھر میں اگر جنازہ اٹھے تو فجر کے وقت میں کسی کی میت واقع ہو جائے, لوگوں کو نماز کا وقت یاد رہتا ہے, شریعت یاد رہتی ہے. ظہر کے موقع پر کوئی عزیز مر جاتا ہے تو کیا کسی کو ظہر کا وقت یاد رہتا ہے, نماز یاد رہتی ہے؟ اس وقت شریعت کا کیا حکم ہے؟ خیام جل رہے ہیں, جناب زینب دریافت کر رہی, بیٹا اس وقت شریعت کا حکم کیا ہے, کیا جل کے مر جائیں یا بے پردہ باہر آ جائیں؟ چادر چھین لی گئی ہے, حجاب واجب ہے نا عورت کے لیے, پردہ واجب ہے خاتون کے لیے, کیا خواتین بے پردہ باہر آ سکتی ہیں؟ یا بے حجابی کے خوف سے, بے پردگی کے خوف سے جان دے دیں, مر جانا بہتر ہے. ہم جان دے دیں سید سجاد, حکم شریعت کیا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے, فقہی حکم کیا ہے, شریعت کا حکم کیا ہے, مسائل کیا ہیں, دین کے مسائل کیا ہیں, شریعت کیا کہہ رہی ہے, بیٹا شریعت سمجھاؤ. اس وقت ہوش و حواس معطل ہو جاتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب زینب کے حواس اس وقت بھی بچا تھے جس وقت خیام جل رہے تھے. اس وقت بھی زینب کو پاس و لحاظ تھا شریعت کا جب بھائی کا سر موقع نیزہ پہ بلند ہو گیا. بھائی کا سر موقع نیزہ پہ بلند ہو گیا زینب کو شریعت کا خیال, زینب کو دین کا خیال. یہ نہیں سمجھ رہی ہے کہ بھتیجے سے سوال کرو, چھوٹا ہے مجھ سے, میں بڑی ہوں, میں خوبی ہوں. خوبی ہو کر بھتیجے سے سوال کریں. ہمارے پاس لوگ کتنے تو مسئلے اس لیے نہیں پوچھتے کہ ہم بڑے ہیں, چھوٹے سے کیا پوچھیں. باپ ہو کر بیٹے سے مسئلہ پوچھیں, خوبی ہو کے بھتیجے سے مسئلہ پوچھیں. میں بڑی ہوں, میں بچے سے مسئلہ پوچھوں. نہیں, سوال کرنے میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. جناب زینب نے بتایا, جناب زینب نے بتایا گھر جل جائے لیکن شریعت نہ بھولو. علم دین کا حصول اس وقت بھی ضروری ہے جب خیام جل رہے ہیں. جناب زینب نے یہ بھی بتایا کہ اب حسین نہیں ہے تو امام وقت سید سجاد ہے. اور جب شریعت موجود ہے, جب زندہ حقیقت موجود ہے, جب نص موجود ہے, تب اجتہاد نہیں ہو سکتا. اپنے سے جو ہے اپنے سے قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے, اور اپنے آپ سے جو ہے مسئلے اپنے ذہن سے نہیں گڑے جا سکتے ہیں. بلکہ جناب زینب درس دے رہی ہیں عزیزان گرامی, اور آنے والی نسلوں کو سمجھا رہی ہے کہ نس کی موجودگی میں اجتہاد نہیں ہو سکتا ہے. جب باب علم کھلا ہوا ہے تب آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو جو ہے قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ امام وقت زندہ ہے. امام وقت سے پوچھو, امام نے حکم بتایا اور زینب خیمے سے باہر آئی. راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بی بی ایسی تھی جب خیام جل رہے تھے, جب بیویاں خیمے سے باہر آ گئی تھی اور جب مال و اسباب لوٹا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو خیمے میں جا رہی ہے اور واپس آ رہی ہے. اس وقت اندازہ ہوا کہ جب ایک امانت کو لیے ہوئے بیوی جلتے ہوئے خیمے سے باہر آئی تھی وہ کوئی مال و اسباب نہ تھا بلکہ سید سجاد کو بیمار کو لیے ہوئے زینب کبریٰ خیمے سے باہر آئی. اور وہ گیارہویں محرم کی صبح جب سید سجاد سر کو جھکائے ہوئے کھڑے تھے تو زینب نے شانے کو ہلا کے کہا, بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ تو کہا, روپی اما وہ جوان کیا سوچے گا جس کے بابا کا لاکھا جلتی ہوئی ریتی پہ تڑپ رہا ہو. اور جوان بیٹا نہ دفن کر سکتا ہے نہ وضو دے سکتا ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑیاں گلے. وسيعلم الذين ظلموا ايما تلوم. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن پروردگار ذکر کرو, مریضوں کو شفا عطا فرما, جو زیارات کے مشتاقین کو بار بار مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز, دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما. پروردگارا امام عصر آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر, تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر, طالب علم جس طالب علم کی یہ رحلت کی یہ مجلس ہے, پروردگار اسے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. سید مصطفیٰ ہاشمی کی